والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. واجبات نماز میں سے نیت کے مسائل، تکبیرۃ الاحرام کے مسائل، قیام کے مسائل اور قرآت کے تمام مسائل پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے. اب آج جو ہماری گفتگو ہونے والی ہے، یہ گفتگو اگر کہ کسی جو کتابیں ہیں ان سے ہٹ کر اور عام طور پر ان مسائل کو سننے سے ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ آسان چیز کو جان بوجھ کر مشکل بنایا جا رہا ہے. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہرحال جو حلقہ یہاں پر آتا ہے اس میں سے اکثر لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ کیا جائے. اور دوسری یہ بات کہ یہ جو چیزیں ابھی آئیں ان میں سے اگر کہ اکثر چیزیں مستحبات کے اندر آتی ہیں لیکن 10 یا 12 ایسی چیزیں ہیں کہ جو واجبات میں آتی ہیں، لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تمام نماز باطل ہو جاتی ہیں. جیسے کہ وہ مسئلہ گزرا تھا کہ اگر جان بوجھ کر غلطی سے یا معلوم نہ ہونے کی بنا پر بھی کسی لفظ کو غلط پڑھ دیا گیا یا کسی لفظ کے زیر نمبر پیج کو غلط پڑھ دیا گیا تو یہ شریعت میں قابل معافی نہیں ہے، بلکہ لازمی طور پر اس کی وجہ سے انسان کی نماز پر فرق پڑے. لیکن اس گفتگو کی ابتدا سے پہلے اور ہر گفتگو سے پہلے ان دو اصولوں کو ذہن میں اگر رکھ لیا جائے، اس کے بعد کسی مسئلے کو سمجھنے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا امکان پیدا نہیں ہو سکتا. ہماری پوری شریعت کی بنیاد دو مسئلوں کے اوپر، ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع و ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جو ایک صحیح عقل کا فیصلہ ہوتا ہے وہی شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو شریعت اور فقہ کا فیصلہ ہے وہی ایک عقل صحیح کا فیصلہ ہے. صحیح عقل اور شریعت کے اندر صحیح پر کوئی تضاد یا مخالفت نہیں ملے. اور دوسری یہ بنیاد ہے ہمارے تمام شرعی مسائل کی کہ لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها، خدا نے کسی انسان کے اوپر اتنی مصیبت یا اتنا بوجھ یا اتنا وزن نہیں ڈالا ہے جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. تو جتنے بھی مسائل فقہ آ رہے ہیں سب کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اس کو برداشت کر سکتا. اسی لیے یہ جو مسائل ابھی آئیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو آئندہ آتے رہیں گے، اس میں یہی ہے کہ اگر فرض کیجیے کوئی شخص معذور، اس کی عقل کمزور ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کی زبان کمزور ہے، یا وہ اس قابل نہیں کہ صحیح طریقے سے کسی لفظ کو ادا کر سکے، تو اس کے اوپر سے تمام احکامات شرعیہ ثابت ہوتے چلے جاتے ہیں. صرف ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتے، صحیح طریقے سے نماز کو پڑھ سکتے، لیکن جان بوجھ کر توجہ نہ دینے کی وجہ سے، غفلت کرنے کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے یا نماز کی صحیح اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، بلکہ بچپنے میں والدین نے عادت ڈلائی تھی یا چاروں طرف کا ماحول کچھ ایسا نظر آیا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھیں تو دوست احباب یا بڑے یا چھوٹے ہمارا مذاق اڑائیں گے. اس لیے انسان صرف کھانا پوری کے لیے، صرف اس لیے کہ فرض ہمارے اوپر سے اتر جائے، جا کر ٹکریں مار آتا ہے، اسی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے اور ان چیزوں کو ادا نہیں کرتا. تو اگر نقطۂ نظر یہ ہو کہ ہم کو صرف لوگوں کو دکھانا ہے یا اپنی ذمہ داری کو فرض جو ہے بظاہر اس کو اتار دینا ہے، جس طریقے سے بھی ہو, جس طریقے سے ہم سے ہو سکے نہ ہو سکے, بہرحال اتنا کراؤ کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بے نمازی ہے. اگر کسی کا یہ طرز فکر ہے تو اس کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں. یا اسی طرح اگر کوئی قابل نہیں ہے, مثلا ہر خطے سے تعلق رکھنے والوں کی کوئی نہ کوئی لسانی کمزوری ہوتی ہے. حیدرآباد وطن کے الفاظ ہیں, حیدرآباد وطن کی عوام ہیں, کچھ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. پنجاب کی عوام ہیں, کچھ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. ایران کی عوام ہیں, کچھ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. کچھ عراق اور مصر کے عرب ہیں جو اپنی عربی میں کچھ الفاظ کو صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے, جن کو نہیں بول سکتے ہیں انتظام بولیں گے. تو جو لسانی کمزوری ہے ہر خطے کی ہوتی ہے, اور یہ فطری چیز ہے کہ آپ کی جو مادری زبان ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور زبان آپ سے بولنے کو کہا جائے تو انتہائی حد اور پریشانی ہوگی. تو جو ایسی فطری کمزوری ہے کہ جس پر قابو پانا ناممکن ہے, اس کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی. اسی طرح آپ کا جو حلقہ ہے یعنی کھوجوں کا, اس کے اندر یقیناً کچھ ایسے الفاظ ہوں گے کہ جن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. جہاں تک ان کی بحث ہے اس کرن آپ کے لیے معلوم ہے, لیکن جیسا کہ آج کی بقری کے آخر میں بھی آئے گا کہ پھر والدین اگر آپ والدین کے زمرے میں اگر آپ آتے ہیں, یعنی آپ کی اولاد ہے, جو چھوٹے بھائی ہیں, یہ اگر آپ تک اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی رعیت میں, آپ کی حفاظت میں, آپ کی سرپرستی میں کچھ چھوٹے بھی شامل ہیں, آپ کی رعیت اور رعایا میں آپ کے زیر نگرانی کچھ چھوٹے بھی شامل ہیں, تو بڑوں کو تو معافی مل جائے گی, لیکن چھوٹے کیونکہ کچی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں, آپ ان کو جو زبان چاہیں قابل کر سکتے ہیں کہ وہ بولے, تو آپ کی ذمہ داری آپ کی حیثیت سے اتر جائے گی, لیکن چھوٹوں کی حیثیت سے یہ ذمہ داری آ جائے گی کہ ان کو یہ باتیں صحیح طریقے سے بتا دی جائے. اور یہ جتنے مسائل ابھی آ رہے ہیں, جو آئیں گے یہ مسائل, وہ غلطیاں جو عام طریقے پر لوگ اذان سے لے کر آخر نماز تک کرتے ہیں, 50 کے قریب غلطیاں ہیں جو عام طریقے پر کی جاتی ہیں, قراءت کے مسائل. دوسرے مسائل کی غلطیاں تو آتی رہتی ہیں, اور وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کسی طرف سے کیا جاتا ہے. یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ جس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی عین اس طرح پڑھتا ہے, کوئی اس طرح پڑھتا ہے, تو آخر کیا کیا جائے, اس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے دیجیے ورنہ نماز بہت مشکل لگے گی. یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ لوگوں میں صرف اکثریت ایسی ہے کہ جو ابھی 20-22 سال سے زیادہ نہیں, ابھی اگر آپ اپنی ان غلطیوں پر قابو پا لیں, زیادہ سے زیادہ 4-5-6 دن یا ایک ہفتہ, اس کے بعد تو خود ایسی عادت پڑ جائے گی کہ تمام زندگی غلطی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اگر آپ جان بوجھ کر بھی کرنا چاہیں گے غلطی, تو زبان خود بخود بے اختیار صحیح کرنے کو زبان سے نکلوا دے. یہ مسائل جو آ رہے ہیں ان کی یہ تمیز اسی لیے باندھی گئی ہے کہ بہرحال یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہر طرف سے اعتراض ہوتا رہتا ہے, لیکن کیا کریں, واجبات ہوتے ہیں, ان کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ تو بالکل اپنی چیز ہے کہ اگر آپ کسی زبان کو بول رہے ہیں تو اس طریقے سے بولیے کہ کم از کم زبان کا جاننے والا یہ سمجھ لے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں. اسی لیے ہماری صفا کے اندر یہ مسئلہ یہی ہے کہ سواد فلا جگہ سے نکلتا ہے, سین فلا جگہ سے نکلتا ہے. اگر اس جگہ سے آپ نہ بھی نکالیں اور ایک عرب جس کی مادری زبان عربی ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ آپ سواد بول رہے ہیں جو سین بول رہے ہیں, تو آپ کی نماز صحیح ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے خاص مقام سے نکالیں. کوئی خاص مقام خدا کو نہیں چاہیے, بلکہ یہ چاہیے کہ جب آپ عربی بول رہے ہیں تو سننے والے کو یہ محسوس ہو جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ معلوم ہو جائے کہ آپ سلے پڑھ رہے ہیں یعنی دعا بھیج رہے ہیں محمد والے محمد پر, یا دین سے سلے پڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا گیا ان کے اوپر تلوار ہے. یا الحمدللہ کی جو مثال آئی تھی کہ اگر آپ ہے کو حلف سے نکال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں, یا ہے کو جس طریقے سے عام طور سے پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے الحمد کہہ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ہلاکت اور تمام بربادی خدا کے لیے ہے, اتنا فرق ضرور رہے کہ سننے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ دعا کر رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں, خدا کی تعریف کر رہے ہیں یا خدا کی تنقید کر رہے ہیں. تو اتنا معیار, اس کے علاوہ فلاں مقام سے نکالنا، فلاں طریقے سے نکالنا، فلاں فائدے سے نکالنا یہ واجب نہیں ہے. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ عام طور پر بغیر اس مقام کے آپ بول بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے اندر شریعت بھی کیا کرے اگر زبان ایک دوسرے قسم کی چلی آ رہی ہے. تو خیر یہ تمیز کی صرف اس لیے کہ یہ مسائل آپ کو زیادہ ناگوار محسوس نہ ہو. ابتدا ہماری نیت کے مسائل سے ہوتی ہے اس لیے کہ جیسا کہ اس سے پہلے گزرا اور یہ عام طور پر ایک بڑی کمی اور خرابی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی اذان اور اقامت باطل ہو جاتی ہے. باطل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر، نہ تو کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ اذان اور اقامت دیں یا نہ دیں، لیکن اتنا فرق پڑتا ہے کہ جو آپ نے دو یا تین یا چار منٹ کی محنت کی تھی وہ محنت ضائع ہو جائے گی. اگر آپ اس چیز کا خیال رکھتے تو آپ کو یقیناً اس کا ثواب دیں گے. وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا کی عبادت ہے تو اذان اور اقامت سے پہلے بھی نیت کا کرنا ضروری ہے. بغیر نیت کے جس طرح نماز نہیں ہو سکتی، جس طرح روزہ نہیں ہو سکتا، جس طرح خمس و زکات کو نہیں نکالا جا سکتا، جس طرح حج کو انجام نہیں دیا جا سکتا، بالکل اسی طریقے سے بغیر نیت کے اذان اور اقامت بھی بیکار. بیکار کا مقصد یہ ہے کہ نہ اس کا ثواب ملے گا نہ عذاب ملے گا. نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ نیت کے بعد اذان اور اقامت دیں تو اس صورت میں وہ عبادت بن جائے گا اور اس کا ثواب ملے گا. نیت صرف اتنی ہوگی کہ میں اذان دے رہا ہوں. نیت کے اندر جو اصل اہمیت اور اصل زور ہے وہ یہی ہے کہ اتنا تو ہر انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو اذان کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت ہوگی. صرف اتنا ہے کہ نیت کی اصل اہمیت، اور جیسا کہ اکثر علماء نے کہا بھی ہے کہ نیت نام اس چیز کا ہے کہ آپ جا رہے ہیں صرف اس عبادت کو خدا کے لیے انجام دیں گے. اصل نیت یہ ہے قربتن اللہ جتنا ہم کہتے ہیں کہ یہ میں اذان دے رہا ہوں صرف خدا کے لیے، اقامت دے رہا ہوں صرف خدا کے لیے. نیت کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے ادا نہ کرے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یا اذان اور اقامت ہو، یا قمت و زکات ہو، کسی بھی عبادت کی نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن بہتر بھی یہ ہے کہ انسان زبان سے ادا نہ کرے بلکہ دل میں یہ خیال کر لے کہ میں اس وقت نماز پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے. زبان سے ادا کرنے میں صرف یہ ہے کہ عام طور پر اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں قربتن اللہ کہتے ہوئے، کہ قربتن اللہ کو قربتن اللہ کہہ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ، اگر کہ اس نیت کے اندر اگر آپ قربتن اللہ کہہ دیں گے تو نہ کوئی گناہ ملے گا آپ کو، نہ کوئی عذاب ملے گا، اور نہ نماز اور روزہ وغیرہ میں خلل پڑے گا. کیونکہ جب نیت کا زبان سے کہنا واجب نہیں ہے تو اگر آپ اس میں غلطی بھی کر جائیں تو اس کی کوئی آپ کے اوپر روک ٹوک اور ممانعت نہیں ہے، بلکہ دلی جذبے کو دیکھا جائے گا. لیکن بظاہر صرف یہ شان خدا کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ قربتن اللہ جو ہے یہ اپنی لگتی. اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس عبادت کو انجام دے رہا ہوں خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے. قربتن اللہ کے معنی ہو جائیں گے کہ میں اس عبادت کو انجام دے رہا ہوں قربت کو اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے تمام کائنات کی سوائے خدا کی. تو معنی بالکل پلٹ گئے اللہ اور الہ کے ذریعے. الہ کے اندر میں صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ زبان سے نکل گیا تو مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی خوشی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف خدا کی خوشی مجھے حاصل نہیں کرنا ہے اس نماز اور روزے کے ذریعے. اگرچہ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جس پر چرن نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ نماز کا دہرانا ہے، نہ وضو اور غسل وغیرہ کا دہرانا ہے، کیونکہ اصلی نیت وہی دلی نیت ہے. اور دل میں تو یقیناً جب انسان عبادت انجام دے رہا ہے تو یہی خیال ہے کہ میں اللہ کے لیے اس کو انجام دے رہا ہوں، لیکن زبان سے اگر انسان ایک ایسا کلمہ نکالے تو یہ شان ایمان کے خلاف ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ انسان کسی بھی نیت کو کبھی زبان سے کرے ہی نہیں. اگر ایک مسئلہ آئے گا کہ ایک مقام پر تو نیت زبان سے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ اس وقت نماز احتیاط ہے، لیکن وہ بہت بات کا مسئلہ ہے. ایک مقام ایسا ہے تو اگر انسان عادت ڈال لے تو ہو سکتا ہے کبھی غیر ارادی طور پر نیت زبان سے نکل جائے. تو سب سے بہتر بہرحال یہی خلاصہ اور فائدہ کہ نیت کو زبان سے نہ کیا جائے، لیکن اگر کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ نہ کہے انسان بلکہ اللہ کہے. اب اب اذان کے اندر مستحب چیز ہے اذان، ہر نماز کے لیے مستحب ہے، صرف نماز مغرب ہر نماز صبح کے لیے مستحب موقف ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے، لیکن بہرحال مستحب مستحب رہے گا، واجب نہیں بنے گا. پھر بھی جو اس کا ثواب ہے وہ ان پانچ سے غلطیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے جو عام طور پر لوگ اذان میں کرتے ہیں. اذان میں یہ نو یا دس غلطیاں ہیں جو بہت زیادہ کی جاتی ہیں، ذرا ان کا تذکرہ کر دیا جائے تو بہتر رہے گا. پہلی تین غلطیاں جو ہیں یہ اذان میں بھی کی جاتی ہیں، اور کیونکہ کلمہ بھی یہی ہے اس لیے یہی تین غلطیاں کلمے میں بھی دہرائی جاتی ہیں. حالانکہ پہلی غلطی کم کرتے ہیں لوگ، لیکن کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، عام طور پر لوگ بولتے ہیں، لیکن کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا شاید مقامات پر، کچھ مقامات پر، لیکن کچھ لوگ الا اللہ کے اندر ان اللہ اس کو کہہ دیتے ہیں، جس کے معنی اگر کے معنی نہیں بدلتے لیکن کلمہ مقبل بن جاتا ہے، اور مقبل کلمہ اگر انسان نماز میں ادا کرے، اقامت میں ادا کرے، تو وہ کلمہ جو ہے بالکل باطل ہے، اس کا ثواب نہ ملے گا. لیکن یہ غلطی ایسی ہے کہ عام طور پر نہیں کی جاتی. دوسری غلطی بہت کی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ لوگ کہتے ہیں. کچھ عادت ایسی زبان پر ہے کہ محمد کہا جاتا ہے عام طور پر، لیکن اصل میں یہ کلمہ ہے محمد. زبر کے ساتھ دو زبر آخر میں لگنا ضروری ہے. یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ اس غلطی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو کلمے ہیں، ایک کلمہ بغیر شہادت کی ہے، ایک کلمہ شہادت کے ساتھ. اگر آپ اشہد و انا والے ٹکڑے کو ہٹا کر خالی محمد رسول اللہ کہیں تو اس صورت میں پیش کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے محمد رسول اللہ، اور اگر آپ اشہد و انا شروع میں بڑھا دیں گے تو پھر زبر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہو جائے گا محمد رسول اللہ. یہ غلطی اگر اذان میں کی جائے تو اس صورت میں اذان کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہی غلطی تشہد میں کی جائے تو پھر اس صورت میں تشہد باطل ہو جائے گا، اور تشہد باطل ہونے سے نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ غلطی جہالت کی بنا پر کی گئی. اور الجاہل کالعامد جو علم حاصل نہیں کرتا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر غلطی کی. یہ غلطی کیونکہ تشہد میں بھی انسان کر سکتا ہے، یہی جملہ آتا ہے اشہد ان محمد، اس لیے وہاں پر بھی اس کا خیال رکھا جائے کہ اگر اشہد ان کے ساتھ کلمے کو ادا کیا جائے گا تو زبر پڑھنا ضروری ہے. تیسری غلطی تیسرے کلمے میں اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین، اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک کلمہ ایسا ہے کہ عام طور پر ہر آدمی اس کو غلط پڑھتا ہے. علی فتح بلا فتح یہ کلمہ بہت پڑھا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے فلی فتح ایک کے اوپر زبر کے ساتھ، لیکن ایک کے اوپر زبر کے ساتھ یہ کلمہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کو پڑھا جائے گا فلی فتح ایک کے اوپر پیش اور آخر میں ایک کے اوپر بھی پیش. تو ایک پیش کے پیش کو تو ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن ایک کے پیش کو عام طریقے پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تے پر زبر پڑھنا زیادہ آسان ہے، اس لیے انسان ایسے غلطی کرتا، لیکن کیونکہ یہ غلطی اذان میں ہے اس لیے اذان کا ثواب ختم ہو جائے گا، گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہرحال ثواب نکل جائے گا اذان کا بھی اور اقامت کا. تو فلی فتح غلط ہے، فلی فتح صحیح ہے، اور بڑی اصلی لفظ یہ ہاں اس لیے اذان تو نہیں ہے یہ، لیکن کرنا ہے تبرکوں کو کرنا ہے سامنے، اس لیے آج آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس کو آپ نے غلط پڑھا بات انہوں نے صحیح اس کی طرف نشاندہی کرائی کہ اشہد ان علی امیر المومنین جو ہے یہ دوسرے اذان نہیں، اس میں اگر آپ غلطی کریں گے بھی تو وہ کیونکہ جو کہ ایمان ہے تو ایمان میں خلل پڑے گا، اذان میں خلل نہیں پڑے گا. دوبارہ یہ جو کہ اذان نہیں ہے اس کی اذان اور اقامت کا ثواب تو آپ کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا، لیکن وہی یہی کہ کلمے کے تحت اگر آپ ایسی غلطی کریں گے، اگر کلمے میں بھی یہ داخل نہیں بلکہ اشدمن علی ولی اللہ، لیکن عام طور پر یہ غلطی کی جاتی ہے. اس میں دو نقصان ہوتے ہیں، ایک نقصان تو یہی عام طور پر، اور دوسرا یہ کہ سننے والے اگر غیر شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے تو ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے، جیسے عام طور پر پنجاب میں یہ مشہور ہے کہ شیعوں کو عربی نہیں آتا، صرف اسی لیے کہ اگر آپ اس قسم کی غلطی کریں گے، بہرحال ایران تو نہیں ہے یہ کہ آپ جو بھی غلطی کریں وہ چل جائے، بلکہ یہ پاکستان ہے کہ جہاں اگر ایک دوست ہے تو دس دشمن موجود ہے. اس اعتبار سے اگر ایسی غلطی کی جائے گی تو کلام عربی کے اندر کیونکہ یہ بہت فالس غلطی ہے، ہر ایک اس کو محسوس کرتی ہے، الزام لگا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی. یہ تو حالات چل رہے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں، بیچ میں اگر کوئی چیز ایسی ہو تو فوراً آپ اگر آپ پوچھ لیجیے. اب جو آپ اس کے بعد کے جو جملے آتے ہیں اس کے اندر بے شمار غلطیاں کی جاتی ہیں. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. پہلی غلطی تو حی علی الصلاح کے لیے کی جاتی ہے کہ بعض لوگ اس کو دے کے ساتھ پڑھتے ہیں. حی علی الصلاح دے کے ساتھ پڑھنا کلام عربی کی روح سے، کلام عرب کی روح سے غلط ہے، بلکہ دے جو گول سے ہوتی ہے اس کو آپ الگ بھی جانتے ہیں، ہمیشہ اے میں بدل جاتی ہے، اس لیے اس کو حی علی الصلاح پڑھا جاتا ہے. حی علی الصلاح. دوسری غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر والی دے اور ہے جو بھی ہے اس کو بالکل گول کر دیتے ہیں، بالکل کھا لیتے ہیں. حی علی الصلاح کہتے ہیں، حی علی الصلاح، نہ اے نکلتا ہے نہ دے نکلتا ہے. اس صورت میں حی علی الصلاح اگر کوئی کہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں، اور یہی حی علی الفلاح کے اندر، حی علی الفلاح ایک ہے آخر میں نکلنا چاہتے ہیں، لیکن حی علی الفلاح خالی فلاح کہہ کر انسان خاموش ہو جاتا ہے، معنی اس کے بالکل پلٹ جاتے ہیں. حی علی الفلاح جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں صحرا. حی علی الفلاح کے معنی ہے نیکی کی طرف، فلاح کی طرف آؤ. اگر آپ ہے کو نہیں کہیں گے، بغیر ہے کے کہیں گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صحرا کی طرف آؤ. اگرچہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ہماری مسجدیں آج کل صحرا ہی کا نمونہ پیش کرتی ہیں، خاص طور پر کراچی میں، لیکن پھر بھی احترام مسجد کا خیال رکھتے ہوئے حقیقت کو اجاگر نہ کیا جائے، بلکہ حی علی الفلاح ہی کہا جائے، یعنی خیر کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ. پہلے جملے کے اندر اگر آپ بولے کو غائب کر کے خالی حی علی الفلاح کہیں گے، تو صلاح کے معنی عربی زبان میں ہے آپ نے تعلیم. ان لوگوں کے نزدیک تو یہ صحیح ہے جن کے نزدیک تعلیم محبت حسین کافی ہے، باقی نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ اپنے اس چیز کو ماننے کے بعد یہ کہتا ہے حی علی الصلاح، تو پہلے معنی یہ تھے کہ نماز کی طرف آؤ اگر ہے کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر ہے کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کی طرف آؤ، جہنم کی طرف آؤ، نار کی طرف آؤ. کتنا زمین اور آسمان کا فرق اس کے چھوٹی سی ہے کو نظر انداز کرنے سے ہو گیا. تو حی علی الصلاح کے اندر چھوٹی ہے اس کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ سننے والے کو محسوس نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے ہی آ چکا ہے کہ اسلام سننے والا کوئی معیار خراب نہیں دیتا. سننے والے کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے ایک چھوٹی سی ہے بھی یہاں پر ادا کر لی. چوتھی غلطی جو بہت زیادہ یہاں پر کی جاتی ہے، چوتھی پانچویں جو بھی نمبر اور بہار وہ یہ ہے کہ حی علی الصلاح کا، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح یہ عام طریقے پر لوگ کہتے ہیں. اس میں کیا غلطی ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی، علی کا جو عین ہے عام طریقے پر لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی لام یہ ہے، حی علی الصلاح عام طریقے پر اگر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. جبکہ ضروری ہے کہ عین کو صحیح طریقے سے نکالیں، کیونکہ وہ ایک لفظ ہے، اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو اس جملے کے کوئی معنی نہ رہیں گے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اور اگر آپ خالی حی علی الفلاح کہیں گے، حی علی الفلاح کہیں گے، تو یہ معنی پلٹ جائے اور یہ جملہ بالکل غلط ہو جائے گا. یہ چار پانچ غلطیاں بہت کی جاتی ہیں. پہلی غلطی یہ کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں عین کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے. دوسری یہ کہ دونوں کی جو ہے ہے اس ہے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تیسرا یہ کہ کبھی کبھار کچھ لوگ ہے کو دے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی معنی میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کلام عرب کی روح سے یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے. اب اسی میں اگر یہ جو عین کو نظر انداز کرنے کی بات آئی، ایک اس کا اور تذکرہ کرتا چلوں کہ اگر کی یہ فائدہ ہے، گزشتہ دفعہ آتے آتے رہ گیا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا، کہ شاید آپ حضرات کو مشکل لگے، لیکن ان حضرات کو جن کو تھوڑی سی دلچسپی ہے اس موضوع سے ان کے لیے، تو باقی حضرات اپنے کام تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. حروف یا منو، یہ رے نیم لام واؤ نو یا ما نو، یہ چھ حرف ہیں عربی زبان میں، اور ان کی خاصیت یہ ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی 50 غلطیاں آ رہی ہیں اس میں سے 75% غلطیاں انہیں حروف سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان کے فائدے کو اس جگہ میں بیان کر دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. یہ رے نیم لام واؤ نو یا ملون انہیں کہتے ہیں، اور بہت مشہور ہے، اور فقہ کی ہر کتاب میں اس کا تذکرہ ہے سوائے توضیح المسائل کے، کیونکہ توضیح المسائل عام لوگوں کے معیار پر لکھی گئی. ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے بعد اگر آپ ڈائریکٹ بغیر ٹھہرے ہوئے دوسرا لفظ کہیں گے تو دوسرے لفظ کے کہنے میں ہمیشہ غلطی ہو جائے گی. یہ اصول ہے عربی زبان کا کہ ان چھ حروف کے بعد والے حرف کو اگر آپ فوراً کہیں بغیر وقفہ دیے ہوئے تو اس صورت میں یقیناً کلام عرب میں کہیں نہ کہیں عربی زبان میں عربی لفظ میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. یہ فائدہ. اور اگر آپ ان کے بعد سے ٹھہر جائیں, ٹھہرنے کا مقصد سانس توڑنا نہیں ہے بلکہ کہیں حیا الگ سلا تھوڑا سا ہے حیا الگ سلا, کیونکہ حیا کے آخر میں یہ اور یرملون یہ رے نی لام واؤ ان میں سے ایک لفظ یہ, اگر حیا کے بعد آپ تھوڑا سا ٹھہریں گے سانس نہ ٹوٹنے پر ایک سیکنڈ آدھا سیکنڈ ڈیڑھ سیکنڈ اور اس کے بعد دوسرے لفظ کو منہ سے نکالیں گے تو لفظ ہمیشہ کری نکلیں گے, اور اگر بغیر ٹھہرے حیا الگ طلاق کہہ دیں گے تو یقیناً غلطی ہو جائے گی. غلطی یہ ہوتی ہے کہ کبھی لفظ غائب ہو جاتا ہے کبھی لفظ دوسرے لفظ سے مل کر بالکل اپنے معنی کو پلٹ دیتا ہے. اس کی مثالیں آتی رہیں گی. تو یہ فائدہ یعنی وہ بنیادی فائدہ ہے جس کی وجہ سے نماز کے اندر اکثر غلطیاں ہوتی ہیں. یہ مستحبات کی گفتگو ہے اس لیے ہو سکتا ہے زیادہ اہم محسوس نہ ہو, لیکن اس کے بعد سے جو واجبات کی گفتگو آ رہی ہے یقیناً اس کے اندر اگر ایسی غلطیاں ہوں نماز فاسد ہے. تو یہ چھ حرف جب بھی آئیں گے جہاں جہاں آئیں گے وہ ابھی پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں آپ کو تاکہ آسانی رہے, ابھی جہاں جہاں آئیں گے ان کے اندر آپ غور کریں کہ غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ان کے بعد انسان ٹھہرتا نہیں بلکہ جلدی پڑھنے کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے ملا دیتا ہے, اور جلدی پڑھنے کی مذمت اس سے پہلے بھی آپ افراد کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. اس مطلب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا دنیا میں چور تو ہزاروں قسم ہیں, چھوٹے چور بڑے چور مال کے چور دولت کے چور عزت کے چور چورت کے چور آبرو کے چور ہر چیز کے چور اس دنیا میں موجود ہیں, یہاں تک کہ بعض اوقات لوگ اللہ میاں تک کچھ چرا کر لے جاتے ہیں کہ اللہ ہوتا کو یہ بنا کسی کو دیتے, امام ہوتا کو یہ بنا کسی کو دیتے. تو چور ہر قسم کے اس دنیا میں ہے, لیکن سب سے بڑا چور کون سا ہے؟ تو مولا نے یہ کہا تھا اس سے پہلے چوکی تھی تقریب میں حاصل کیا تھا کہ ان نہ اشرف الناس من سرق صلاته, ہزاروں چور ہیں لیکن سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو اللہ کی نماز کے اندر چوری کر جائے. کہ اللہ کے مال پر چوری کرنا یقیناً بڑے دل گردے کی بات ہے, ہم اس کو سب سے بڑا چور مانیں گے, لیکن وہ یہی سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو اللہ کی نماز میں چوری کر جاتا ہے. یا ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ اس سے پہلے نہیں آیا, دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد وہ نماز پڑھی جو کراچی والے پڑھتے ہیں. جلدی 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 نماز پڑھی, رکو میں تھا کہ سجدے میں پہنچا, سجدہ ہوا نہیں کہ کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہوا نہیں کہ بیٹھ گیا, اور بیٹھا نہیں کہ نماز ختم ہو. دیکھتے رہے بڑے غور سے کہ یہ کیا کر رہا ہوں. دیکھا نماز ختم کر دی. ختم کرنے کے بعد وہی عادت جو کراچی والوں کی کہ نماز پانچ منٹ کی اور دعا دس منٹ کی, بارے لائے ایک کوٹی چاہیے, ایک بنگلہ چاہیے, ایک مکان چاہیے, جنت چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, یہ چاہیے, جتنی فہرست دنیا بھر کی تمام چیزیں بتا دی اس فہرست کے اندر, کہ خود خدا کی عبادت تو انتہائی اختصار کے ساتھ, اور جب اپنا مقام آیا اپنا مقام رکھنا پڑتا ہے تو فہرست چل رہی ہے ختم نہیں ہوتی. آخر میں کہتے کہتے یہاں پہنچا کہ جنت چاہیے, پولیس رات سے گزار دے, جنت میں پہنچا دے, جنت میں مکان ملے, ان کے قریب ملے, ان کے قریب ملے, اس کی دودھ کی لہریں ہوں, یہ ہو اور وہ ہو, اور اس کے بعد کہا کہ بارہ الہ مجھے جنت کے اندر پور العین دے پورے دے. امام نے یہ کلمہ سنا اور فوراً کہا کہ تم مانگتے ہو پور العین ہو, تم نے پور العین کا مہر اتنا کم دیا. پور العین جو ہے وہ بغیر مہر کے نہیں ملتی ہے, مہر تو تم اتنا کم ادا کر رہے ہو اور اس کے بعد مانگتے ہو کہ تمہیں پور العین. یہ نماز جو ہے یہ روایت کی ہے کہ نماز جو ہے وہ پور العین کا مہر ہوتا ہے. اب آپ اللہ خود ہی سوچ لیجیے کہ آپ کو جتنی پورے چاہیے اس کے اعتبار سے نماز پڑھیے گا آپ. تو ہے تب یہ نماز کی چوری ہوتی ہے کہ انسان اچھی خاصی چیز کو اپنی جلدی کی وجہ سے, اپنی غفلت کی وجہ سے اس کا ستیاناش کر دے. لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ایسی نماز شروع کر دیجیے کہ غالباً اس سے پہلے یہاں آیا ہے یہ واقعہ یہ نہیں آیا ساری بال پر, آپ نے تو سنا ہوگا وہاں پہ آپ کے علم ہے یہاں بتایا گیا ہے یا نہیں, دوبارہ بتا دیں کہ نہ اتنی مختصر نماز ہو یہ ساجہ ہے, یہ پور لینڈ کا محل اتنا کم دیا جا رہا ہے, اور نہ ایسی نماز ہو جوتائی والی کی مسجد کے اندر غلام حسین صاحب ہیں, پنجاب کے بہت بڑے ذاکر ہیں اور کتاب لکھی ہے نہیں ملا برا. کتاب میں وہ واقعہ نقل کرتے ہیں, آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ, یہ کاروباری حضرات ہیں کہ ان کی ڈیوٹی جو تھی, ذمہ داری جو تھی, وہ ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھانے کی تھی جو ساہیوال کے مسجد جمعہ اور عصر کے وقت مسجد میں سب سے زیادہ مجمع ہوتا تھا, کیونکہ دکانوں کا وقت ہوتا تھا, شام کو چلے جاتے تھے صبح کی نماز میں تو کوئی بھی نہیں آتا تھا. زہرین کی نماز میں مسجد بھری ہوتی تھی انہیں کاروباری لوگوں کی, لیکن آپ تو جانتے ہوں گے کاروباری حضرات کی فطرت کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز لیکن بے چینی ہوتی ہے, اس کو تو ہم بند کر کے آتے ہیں. کاروبار کا وقت ہے, پتہ نہیں کتنے گائے جائیں, کتنے لوٹ جائیں, کتنا فائدہ ہوتا جو اس کی وجہ سے رہ گیا, تو پڑھتے نماز کے اور دیکھتے گھڑیوں کو. اسی طریقے سے جلد از جلد یہ نماز تمام, اور جہاں جہاں کاروباری حضرات کی ہولڈ ہو جاتی ہے مساجد میں, وہاں نماز کا یہی اثر ہوتا ہے. تو خیر وہاں انہوں نے دیکھا, مولانا نئے نئے آئے تھے, ابتدا نے تو برداشت کر لیا مولانا کو, لیکن اس کے بعد شکایت کا شمار شروع ہو گیا کہ مولانا آپ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں, یہ لمبے لمبے سورے پڑھاتے ہیں, ہمارے آبا و اجداد میں بھی نہ سنے ہوں گے, وہ سورے آپ اس نماز میں شروع کر دیتے ہیں, ہمیں جلدی ہوتی ہے, ہم دکان بند کر کے آئے ہوتے ہیں, ہمارے گاہک واپس چلے جائیں گے, دوسری دکانوں میں چلے جائیں گے, ذرا نماز کو مختصر کیا جائے. ایک نے کہا, دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, چوتھے نے کہا, پانچویں نے کہا, چھٹے نے کہا, ہر شخص نے جتنے بھی نمازی آتے تھے سب نے مولانا سے شکایت کر دی کہ مولانا آپ نماز کو مختصر کریں, لیکن مولانا یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے بھی جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ میرے معاملات میں شرعی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, تو میں نے انکار کر دیا. جتنا ان کا اقرار تھا کہ نماز کو کم کیجیے, اتنا میرا یہ عمل تھا کہ میں نماز کو طول دیتا چلا جاتا. اب ہر ایک بے چین ہے, مضطرب ہے, بھاگنا چاہتے ہیں, گھبرانا چاہتے ہیں, لیکن کیا کریں, کیسے جائیں, خدا کی عبادت کو چھوڑ. اتنے سارے لوگوں میں مولانا کے اطمینان کی صرف ایک وجہ کہ جہاں ہزاروں ایسے ہیں کہ جو نماز کو جلدی ختم کرانے کی تاکید کرتے ہیں, وہاں ایک ایسا بھی مومن حقیقی ہے جو بار بار آ کر یہ کہتا ہے کہ مولانا آج تو اپنی نماز بہت چھوٹی پڑھا, ذرا اور لمبا کیا کریں اس نماز کو, اس دن بڑا مزہ آتا ہے جس دن آپ لمبی نماز پڑھاتے ہیں. خیر بہت خوش اور مطمئن تھے کہ چلو اتنے لوگوں میں ایک تو ایسا ملا کہ جو شریعت سے اور مذہب سے اور اسلام سے واقف ہے اور اس کی اہمیت کو, نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے, ان کی مل جائے بڑے اطمینان کی بات. طرح کے اسی سہارے سے ان کی زندگی گزر گئی. ایک دن ایسا اتفاق ہوا اور وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ آپ نماز بہت چھوٹی پڑھاتے ہیں, ذرا لمبا کیا, وہ روزانہ نماز کے اندر انتہائی باقاعدگی سے حاضر ہوتا تھا. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ نماز شروع بھی ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی, لیکن اس کو نہ آنا تھا نہ بخار. انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد گھبرائے بھی, پریشان بھی ہوئے کہ جو کبھی نہیں ادا کرتا تھا, جو نماز کو کبھی نہیں چھوڑا کرتا تھا, آج یہ کیسے ہو گیا کہ وہ نماز کو چھوڑ کر چلا گیا. چاہے کوئی پریشانی ہو, مجبوری ہو, بیمار تو نہیں ہو گیا, کوئی مصیبت تو اس کے اوپر نہیں آ گئی. یہ اسی فکر میں نماز تمام کر کے بیٹھے تھے کہ دیکھا وہی آدمی آ رہا ہے, آپ کا صاف کا اکتا لڑتا پھیلتا آ رہا ہے دوڑا دوڑا, کہ مولانا نماز ہو گئی ابھی یا باقی. مولانا نے جواب دیا کہ نماز ابھی ابھی ختم ہو گئی ہے, تم نے آنے میں ذرا کافی. اب بڑا افسوس, بڑا افسوس کیا جا کرنے لگا کہ مولانا یہ کیا وجہ ہو گیا. کہ کیا ماجرا ہو گیا. میں تو آج تک میرا یہ ریکارڈ ہے کہ اس مسجد کے اندر میں نے کوئی نماز جماعت سے نہیں چھوڑی جب سے میں اس بازار میں آ کر کاروبار کرنا میں نے شروع کیا. اب وہ پریشانی ظاہر کر رہا ہے, گھبراہٹ ظاہر کر رہا ہے, جو فائدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے سمجھا ہے کہ بھائی اتنی پریشانی مت ظاہر کرو, کوئی حرج نہیں ہے, ایسا ہو ہی جاتا ہے. تمہارا یہی کمال ہے کہ تم باقاعدگی کے ساتھ آتے رہے اور نماز کو پڑھتے رہے. نماز واجب بھی نہیں چھوٹی ہے, صرف نماز جماعت چھوٹی. تمہارے پاس بہت وقت ہے, نماز جماعت مستحب ہے, تم جاؤ اور نماز پڑھ. لیکن وہ نہیں, گھبراہٹ اور پریشانی, مولانا آپ کو پتا نہیں میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. مولانا شروع میں بڑا کچھ ایسا مر گیا, بالکل ہے کہ صرف جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ رہی ہے تو اس کو اپنا نقصان قرار دے رہا. ایسے مومن کہاں ہوتے ہیں, کس دور میں پیدا ہوتے ہیں. جتنا کہ اس کا اصرار ہے اور اس کا رونا دھونا تانپنا جلگوانا, مولانا تسلی دے کے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا کہ خدا جو ہے تمہاری نیت کو دیکھتا ہے, عمل کو نہیں دیکھتا. اگر ایک نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ بھی گئی ہے تمہیں اس کا اتنا افسوس ہے کہ یقیناً تمہیں پوری جماعت کا ثواب بھی ملے گا, فکر مت کرو. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا میرا نقصان ہو گیا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا, میں اس کو کیسے پورا کروں. آگے شروع میں کچھ بھی مولانا کے ایک مرض آگے سے ملا, بیچ میں بیزار ہونے لگے, آخر میں گھبرانے لگے, پریشان ہونے لگے کہ یہ کون سی بلا میرے گلے سمجھ گئی. ایسا مومن حقیقی رسول کو بھی نہ ملا ہوگا کہ ایک نماز توڑنے پر اتنی پریشانی, بے چینی اور گھبراہٹ کی میرے دل میں چودہویں صدی میں ایسا مومن حقیقی کہاں سے پیدا ہو. اب کیا کریں, کسی طریقے سے وہ بلا پیچھا نہیں چھوڑے. آخر کہہ دیا کہ بھائی آخر تم کو چاہیے کیا, نماز چاہیے, نماز کا وقت باقی, ثواب چاہیے, ثواب یقیناً تمہیں ملے گا. اب بتاؤ تمہارا کیا نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے تم اتنا حیران اور پریشان. تو کہا کہ مولانا نماز اور ثواب اور جماعت تو یہ تو کوئی بھی, اس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی, اس کا تذکرہ میں نہیں کر رہا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ لمبی نماز پڑھاتے تھے تو مجھے بڑا اطمینان ہوتا تھا. دن بھر جتنا کاروبار میں کرتا ہوں اس کا حساب کتاب میں یہی دو بہن کی جماعت میں آ کر کیا کرتا, تمام حساب و کتاب لگایا کرتا تھا. آج جماعت چھوٹ گئی ہے, میری پریشانی یہ ہے کہ اب تین گھنٹے رات کو بیٹھ کر دینا پڑیں گے حساب و کتاب کے لیے. ایسی بھی لمبی نماز نہ ہو نہ اتنی چھوٹی نماز ہو, خیر العمور اوسط ہوا, سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان میانہ روی سے صحیح طریقے سے چلتا ہے اور صحیح طریقے سے عبادت کو انجام دیتا رہے, جو شرائط میں ان کی پابندی کرتا رہے اور جو چیزیں مشکلات میں سے ہیں ان کو چھوڑتا رہے. تو یہ اذان کے مسائل ختم ہو جائیں گے, باقی جو چیزیں رہ جائیں گی وہ ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو آ جائیں گی. اور اس کے بعد جو ابھی ہماری گفتگو ہے, اگر سے 10 منٹ اگر ہم نے کتاب میں دے دیے اس کے بچے میں 10 منٹ اگر سے ہم کاٹے دیتے ہیں. اذان کے اندر آخر میں صرف ایک مسئلہ کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر کہتے وقت کچھ حضرات کی عادت ہوتی ہے اکبر کو اتنا پھینکتے ہیں کہ اللہ اکبر بن جاتا ہے. کسی بھی زبر کو اگر عربی میں پھینکیں گے تو اس کے اندر سے ایک الف پیدا ہو جاتا ہے, اور الف پیدا ہو گیا تو ایک لفظ آپ نے اپنی طرف سے بہا دیا جس سے وہ لفظ غلط ہو گیا. زیر کو کبھی بھی عربی میں پھینکیں گے اس سے ایک یہ پیدا ہو جائے گی. پیش کو عربی میں کبھی بھی پھینکیں گے اس سے ایک واو پیدا ہو جائے گی. تو زیر زبر پیش کے بڑھنے میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ان کو اتنا نہ پھینکا جائے کہ ایک نیا حرف آپ اس کرنے میں اپنی طرف سے شامل کر. تو اللہ اکبر سب سے صحیح ہے. اللہ اکبر اللہ کو کہہ سکتے ہیں ذرا, لیکن اکبر کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر ایک زائد الف پیدا ہو جائے گا جس کے معنی بالکل ختم ہو جائیں گے, لفظ ایک لفظ محمل بن جائے گا. اس کے بعد اذان کے اندر اور کوئی مسئلہ اذان اور اقامت میں نہیں ہے. ان دونوں کے بیچ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ہے, اور اس کے بعد یہ مسائل یہاں پر ختم. ایک اللہ محمد الف قلبی بارہ وغیرہ جو پوری دعا ہے اس کو عام طور پر اللہ مجل پڑھتے ہیں لوگ جلدی کی وجہ سے. اللہ مجل عین جو بیچ میں ہے, اللہ مجل جین اور لام کے بیچ میں عین ہے, جلدی کی وجہ سے عام طور پر لوگ اس کو ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ مجل اللہ مجل پڑھنا چاہیے. اللہ مجل غلط پڑھنے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے, ثواب میں کمی کس اعتبار سے ہوگی کہ دعا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. لیکن اگر دعا پڑھ رہا ہے انسان تو صحیح پڑھنے کی عادت ڈالے, اور اسی طرح بار رہا پار رہا دار رہا سار رہا جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اندر غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ عام طور پر رے پر تجدید ہے لیکن رے کی تجدید کو نہیں پڑتا. بار را سار اس کے بار را سار را دار را رے جتنے بھی ہیں اس دعا کے اس سب کے اندر رے کے اوپر تجدید ہے یعنی ان کو دبل پڑھنا ضروری. عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے دعا کے معنی ختم ہو جاتے ہیں. معنی ختم ہونے سے وہ ثواب جس کی وجہ سے دعا پڑھی جا رہی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان کے لیے کہ جو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور جو اسی کے لیے پڑھتے ہیں جس کے لیے وہ نمازی پڑھ رہا تھا ان کے لیے مسائل ہیں. پوری کو جو محمد گفتگو کا دوسرا حصہ اگرچہ بہت ہی خشک جا رہا تھا اور کافی آپ حضرات کی طرف سے یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کے مطمئن نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ موضوع ہماری گفتگو کے بنیادی موضوعات میں سے اس لیے اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کر دیا گیا تھا. اور انشاءاللہ آج یہ آئندہ آپ کے یقینا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد لکم ربی الاول جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ 7 فروری سے 10 فروری سے اس کے اندر سے امر بالمعروف کا موضوع شروع ہو رہا ہے اور یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور انتہائی دلچسپ موضوع ہے. اور ابتدا ہے تاریخ انسانیت سے لے کر آخر تاریخ انسانیت تک, لیکن جناب آدم سے لے کر 12 امام تک پوری کی پوری تمام شریعتیں تمام مذہب تمام مکتب فکر تمام انقلابات جو ہے ان کی بنیاد یہی ایک امر بالمعروف ہے اور اسی امر بالمعروف کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نیکیوں کا اس نیکیوں کی اطلاع اور برائیوں سے دور رہنے کا طریقہ ہمیں کس مقام سے ملے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اس لوگ علم علم کو حاصل کرے. علم کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ 3 تقاریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ علم کی کیا اہمیت ہے, علم کا کیا مقام ہے, عالم کا کیا مقام ہے, عالم کے ساتھ بیٹھنے کا کیا ثواب ہے, عالم کے ساتھ بیٹھنے کی کتنی تاثیر ہے. اور اب گفتگو یہ کہ اگر کوئی عالم سے فرار اختیار کرے گا تو اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور خود عالم علم کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سیاتی زمان الامت ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب وہ علماء سے فرار اختیار کرے گا. اس طریقے سے فرار اختیار کریں گے جس طریقے سے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے, لوگ بھی عالم کو دیکھ کر بھاگا کریں. اگر 1 میل دور سے عالم کی شکل نظر آ گئی تو راستے کو بدل جائے, چاہے 10 میل دور اور جانا پڑے, لیکن صرف اس لیے کہ عالم سے ملاقات نہ ہو سکے. ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ عالم سے ملاقات ہوگی وہ پوچھے گا یہ کیا تھا وہ نہیں کیا تھا اور اس چکر میں جھنجھٹ میں کون پڑے. بنا سے سیاسی زمان علی امت انقریب ایک ایسا زمانہ میری امت پر آنے والا ہے کہ جب وہ علماء سے فرار اختیار کیا کر نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ان کے اوپر 3 قسم کے عذاب نازل کرے. اور جب تم یہ دیکھو کہ یہ 3 عذاب میری امت پر آ گئے تو سمجھ لو کہ وہ زمانہ قریب آ پہنچا ہے کہ جب لوگ عالم سے فرار اختیار کر رہے ہیں, اور وہی وہ زمانہ ہوگا کہ جب میری نسل میں سے خجل جو ہے وہ ظاہر ہو کر ان تمام لوگوں کو میرا اسے جرمانہ ان تمام لوگوں کو شہید کر دے گا. وہ 3 عذاب جو عالم سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے میری امت پر نازل ہوں گے. پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے مال اور ان کی عمر سے برکت کو اٹھا لیا جائے. دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ان کی قوم کا جو ظالم ترین شخص ہوگا وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو بغیر ایمان سے جائیں گے. پہلی چیز مال اور عمر سے برکت کو اٹھا دیا جائے گا. برکت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں انتہائی غلط مفہوم ہے. برکت کا مقصد ہم یہ لیتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس 1,000 روپے ہیں تو اس میں برکت کا مقصد یہ ہے کہ 2,000 روپے ہو جائے. 2,000 روپے میں برکت کا مقصد یہ ہے کہ 10,000 روپے ہو جائے. شرعاً اس کو برکت پسند نہیں کہا جاتا, یہ کوئی برکت نہیں ہے. مال کا بننا یا مال میں اضافہ ہونا برکت نہیں ہے. برکت شریعت کے نقطۂ نظر سے اسے کہتے ہیں کہ 1,000 روپے میں اگر 1 آدمی کا پیٹ بھرتا ہے تو اسی 1,000 روپے میں 10 آدمیوں کا پیٹ بھرتا ہے. شرن برکت اسے کہا جاتا ہے کہ اسی لیے دعوت لکیرہ میں کہ جب ایک چھوٹی سی ایک روٹی کے ٹکڑے میں اور ایک ملک میں 1,000 آدمیوں کے پیٹ کو بھر دیا تو یہی رسول نے کہا کہ اس میں خدا نے اتنی برکت دی. اور واقعہ اس کا ہے لیکن وہ اس کا موقع ایک اور ہے، ان شاء اللہ استقلال کے موضوع میں آئے گا کہ برکت کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم چیز میں لوگ زیادہ سے زیادہ کھا لیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ آج ہمارے پاس 2000 روپے ہیں اور ہمارے گھر کا خرچ نہیں چل رہا، اس سے وہ 1000 بہتر تھے کہ 1000 تھے لیکن ہم سب لوگ اطمینان سے بیٹھ کر ایک مقام پر کھا لیا کرتے ہیں. آج 1000 روپے تنخواہ ہے اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اور جو آرزو کرتے ہیں کہ 200 روپے جو 5 سال پہلے تھے وہ زیادہ بہتر تھے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ اطمینان سے کھا لیا کرتے ہیں. یہ برکت کا شرعی مفہوم ہے جو آج کل عوام کی زبان پر بھی آ گیا کہ مال کا بڑھنا، مال کا بڑھنا برکت نہیں ہے، بلکہ کم مال میں زیادہ آدمیوں کا استفادہ کرنا اور زیادہ آدمیوں کا فائدہ اٹھانا یہ برکت ہے. تو پیغمبر اسلام نے یہی کہا کہ مال سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی مال بے انتہا ہوگا، مال بڑھتا چلا جائے گا، لیکن وہ مال ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کے پیٹ کو بھی نہیں بھر سکے گا دوسرے آدمیوں کو چھوڑے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان علماء سے فرار اختیار کرے گا تو نہ اس کو حلال کا علم ہوگا نہ حرام کا علم ہوگا، اور حلال و حرام کے علم کے بغیر انسان جو کام شروع کرے گا شرم کبھی اس کے اندر برکت نہیں ہو سکتی. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث
محمد
لا متجرا من لا فقہ، کہ ایسا آدمی جو فقہ نہیں جانتا ہے اس کو اختیار نہیں کہ وہ تجارت شروع کرے، کیونکہ بغیر مسائل دین سے آگاہ ہوئے اگر کوئی شخص تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو یقیناً حرام کے اندر اور شبہات کے اندر پڑ جائے گا، اور جو شبہات کے اندر پڑ جائے گا اس کے مال سے برکت اٹھتی چلی جائے گی. تو حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر، اور اسی لیے تما جو پیغمبر اسلام کے ایک امام ششن کے بہت ہی بڑے صحابی، ایک مرتبہ امام ششن کے پاس پہنچے اور عرض کی ابن رسول اللہ، حالات ایک دوسرے کے حالات بیان کیے، بات چیت ہونے لگی، واقعات کا تذکرہ ہونے لگا، اپنائے جو کبو میں امام نے یہ پوچھا کہ اے تما تمہارا ارادہ یہ تھا جب تم نے گزشتہ مرتبہ مجھ سے ملاقات کی تھی تو اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا کہ تم اس سال حج بیت اللہ کا ارادہ رکھتے ہو، کیا تم اپنے حج کو نمٹا کر آ گئے ہو یا نہیں آئے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ میری بدقسمتی کہ میں اس سال حج پر نہ جا سکا. پوچھا امام نے کہ آخر کیا وجہ تھی جب تمہارا پختہ ارادہ تھا اور مکمل ارادہ تھا کہ تم حج پر جاؤ گے، تو آخر ایسی کون سی وجہ تمہارے سامنے آ گئی جس کی وجہ سے تم نے حج کو چھوڑ دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جس زمانے میں میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تھا اس وقت مجھے حالات سے آگاہی نہیں، لیکن جب حج کا زمانہ قریب آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے معاملات میرے سامنے کہ جن کے اندر مجھے بے انتہا نفع تھا، اگر میں ان کاروباری معاملات کو کر لیتا تو مجھے بے انتہا نفع ہوتا، اس کے علاوہ میرا کچھ روپیہ کچھ لوگوں کے ذمے باقی تھا، میں نے یہ سوچا کہ اگر میں حج پر چلا گیا موقع ایسا ہے کہ ان کے پاس پیسہ آنے والا ہے، اگر میں حج پر چلا گیا اور اس کے بعد حج سے واپس آیا تو ہو سکتا ہے اس وقت تک ان کے پاس پیسہ نہ رہے جس کی وجہ سے میں اپنے قرضے کو لینے سے محروم رہ جاؤں. جب میں رسول اللہ انہیں معاملات کی وجہ سے کہ مجھ کو زیادہ مال اس سال مل جائے تو میں اگلے سال حج کا ارادہ کروں، اسی وجہ سے میں نے اس سال حج نہ کیا، یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ اپنے مال کو ان معاملات کو نمٹا لوں اس کے بعد آئندہ بار حج پر جاؤں. یہ سن کر امام نے پیشین گوئی کی اور تاریخ میں اس پیشین گوئی کو صحیح ثابت کر دی. امام نے فرمایا کہ اے تما یاد رکھو کہ معاملات کی وجہ سے تم نے اپنے حج کو چھوڑ دیا، ہر وہ معاملہ یا ہر وہ مالی معاملہ کہ جس کی وجہ سے انسان کو کسی واجب عبادت کو ترک کرنا پڑے، یاد رکھو کہ کبھی اس کے اندر نہ خیر و عافیت ہوگی اور نہ اس کے اندر برکت ہوگی. اور تمہارا یہ کہتے ہیں کہ جب بعد میں بالکل ایسا ہی ہوا کہ جس نے پیسے کی تمنا اور آرزو میں میں نے اپنے حج کو چھوڑا نہیں تھا، صرف موخر کیا تھا کہ آئندہ سال اس کو جا کر انجام دے، اور روایت سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج بھی حج واجب نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے ایک دفعہ وہ حج کر کے آ چکے لیکن ایک ارادہ کر چکے تھے مستحب عبادت کے انجام دینے کا، اس ارادے کو جب انہوں نے اپنے چند معاملات کی وجہ سے چھوڑا تو خود وہ گواہی دیتی ہیں کہ بعد ازاں مجھے اتنا نقصان ہوا کہ اندازہ تک نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی کے کسی مرحلے میں اتنا نقصان میں برداشت کروں گا. کہ مال سے برکت کے اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علماء سے دوری اختیار کرو گے تو حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر یا حلال و حرام کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حرام معاملات میں مبتلا ہو جاؤ گے، جس کے نتیجے میں یقیناً تمہارے مال کے لیے بھی اور تمہاری عمر کے لیے بھی یقیناً تباہی اور بربادی ہے. کیونکہ رزق حرام کی گفتگو انشاءاللہ آنے والی ہے تھوڑے ہی عرصے کے بعد. رزق حرام کی جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، وہاں ایک خرابی یہ ہے کہ رزق حرام کے کھانے والے کی عمر ہمیشہ کم ہو جاتی ہے. عمر کے کم ہونے کے جو چند اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب جو رشتے داروں سے جدائی اختیار کرنا، رشتے داروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا یہ عمر کو چھوٹا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. اور اس کے بعد دوسرا بڑا سبب جس کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، وہ ہے رشتے حرام کا استعمال کرنا. اور اتنا بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ عمر کم ہوگی تو گناہ کم کریں گے، جلد از جلد خدا سے مل جائیں گے، تو ایسی تمنا اور ایسی آرزو کرنا، خود موت کی اتنا سے آرزو کرنا کہ جلد از جلد موت آ جائے، یہ فی نفسی شرعاً مکروہ، بلکہ صرف یہ ہے کہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے معاملہ کہ جس وقت خدا نے میری موت لکھی ہے، اگر وہ اس وقت میری زندگی سے خوش ہے تو میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اگر وہ اس وقت میری موت سے خوش ہے تو مجھے موت دے. یہ تمنا کرنا ہر صورت میں کہ خدا مجھے موت دے، یہ مکروہ ہے. اگر کہ حرام تو نہیں ہے لیکن فی نفسی مکروہ ہے اور شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. قرآن میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے، خود امت مسلمہ کے یہ خطاب نہیں کہ تم اب موت کی تمنا کرو. امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہے کہ پانچویں امام جابر بن عبداللہ انصاری کا جب ایک مقام پر آمنا سامنا ہوا تھا، اور جابر بن عبداللہ انصاری اتنے جلیل القدر صاحب اور انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، جب امام نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے، ذرا کیا کہ یقین رسول اللہ ایسی حالت میں عمر کے ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد مجھے معاف آ جائے، تو امام نے کہا تھا کہ تمہارا یہ کہنا وہ اصول اسلام اور روح اسلام کے خلاف ہے، بلکہ تم ایسی خواہش کرو کہ خدا کی چیز میں راضی اور خوش ہے، خدا مجھ کو اسی حالت میں قیامت تک باقی رکھے. تو پہلی چیز عمر کی اور رزق و مال کی برکت کو ختم کر دینا، یہ علماء کے فرار کا پہلا نتیجہ ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ظالم لوگ مسلط ہوتے چلے جائیں گے، صرف اور صرف اس لیے کہ اگر لوگ علماء سے فرار اختیار کریں گے تو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اچھائی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں. اچھائی، یاد رکھیے کہ اچھائی ظاہری طور پر انتہائی قدی اور مشکل لگتی ہے، برائی ظاہری طور پر انتہائی خوشنما اور دلچسپ لگتی ہے. اگر اچھائی اور برائی کی حقیقت نہ بتائی جائے تو یہ فطرت انسانی کے مطابق ہے کہ وہ برائی کی طرف لگتے ہیں. علماء سے فرار اختیار کریں تو برائی خوبصورت شکل میں آئے گی، انسان برائی کی طرف جائے گا، اچھائیاں ختم ہونے لگیں گی، نتیجے میں سب سے سب ظالم ہو جائیں گے، یا بقول قرآن کی اکثریت ظالموں کی ہو جائے گی. اور جب اکثریت ظالموں کی ہوگی تو اگر وہ کبھی کسی کو اپنا حاکم بنائیں گے تو اپنے ہی جیسے کو چن کر اپنا حاکم بنائیں گے، نتیجے میں یا ظالم بدترین اور قوم کا پست ترین شخص قوم کا حاکم بنے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہو. یہ تو بالکل واضح اور بدینی چیز ہے کہ جب انسان علماء سے فرار اختیار کرے گا تو کبھی معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ حکم خدا کیا ہے اور حکم رسول کیا ہے. ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنا. محبت اہل بیت دل میں رکھنا یقیناً ایمان ہے، لیکن محبت جسے کہتے ہیں بالکل واضح چیز ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں. خالی دعویٰ کرنا ایمان نہیں، اصلی محبت اہل بیت ہم کو ہمیشہ معلوم ہوگی، یا قرآن سے معلوم ہوگی، یا جو قرآن کے ساتھی ہیں یعنی ائمہ ان سے معلوم ہوگی. اور ان دونوں چیزوں کو ہم تک پہنچانے والے صرف اور صرف علماء دین. اگر انسان علماء دین سے فرار اختیار کر لے گا، نتیجے میں یہ کہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہوگا. اور ایک بات انتہائی اہم حدیث ہے، لیکن یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا اس مقام پر اور اس موقع پر، انشاءاللہ کسی سارے سواد کے مجلس میں، کہ صرف یہ کہ بغیر ایمان کے رخصت ہوں گے. بلکہ پیغمبر اسلام کی وہ حدیث جو آپ میں سے کچھ نے یقیناً سنی ہوگی، جب ایک مرتبہ پیغمبر نے جبرائیل امین سے سوال کیا تھا، جب جبرائیل امین بالکل وقت کے آخر پیغمبر کے پاس پہنچے تھے کہ اے جبرائیل تم میرے پاس آ رہے، آج آئے اور آخری مرتبہ آئے، آج کے بعد تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے، کیا تم میرے جانے کے بعد کبھی پھر دنیا میں واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ آؤں گا. اور جب بھی آؤں گا ایک نہ ایک قیمتی چیز اس دنیا سے لے جاؤں گا. اور آخری چیز جو جبرائیل نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں دسویں مرتبہ جب آؤں گا تو ایمانداروں کے دل سے ایمان کو لے کر چلا جاؤں گا. تو نہ صرف یہ کہ لوگ اس دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے بلکہ ایمان بھی اس دنیا سے لوگوں کی حالت پر نوحہ اور افسوس کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جائے گا. صرف اور صرف یہ تمام نتیجہ ملے گا انسان کو عالم سے فراغ اختیار کرنے کی وجہ سے. اب آخری چیز یہ کہ علم کسے کہتے ہیں اور ایسا علم رکھنے والا عالم ہے اس کے علاوہ کوئی عالم نہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک چیز کا بڑا چرچا ہو چکا تھا وہ یہ تھا کہ گلی گلی علامہ موجود تھا. پیغمبر اسلام جہاں نکلتے ایک نہ ایک علامہ بیٹھا ہوا اپنی علامیت کو لوگوں پر ظاہر کر رہا ہوتا تھا. ہمارے مفتی قاسم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ایک طرف سے گزرے, دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صورت و شکل سے عالم نظر آ رہا ہے, لوگوں کا مجمع اس کے چاروں طرف. سوال کیا پیغمبر نے کہ من ہذا, بیٹھنے والا کون؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہذا علامہ, یہ علامہ. پیغمبر اسلام کے کان میں امام حسن کی حدیث, پیغمبر اسلام کے کان میں بھی آواز پہنچی, پیغمبر اسلام کے کان میں بھی آواز پہنچی کہ علامہ. پیغمبر اسلام بھی کیوں پوچھے کہ اس دور میں علامہ کہاں سے, علامہ کا دور تو آخری زمانے کا تھا, یہ اس دور میں علامہ کہاں سے نکلا؟ پوچھا کہ بھائی اس نے علامہ کی کیا علامت, جس کو علامہ کیوں کہتے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ اس سے شجرے لوگوں کے بڑے یاد, پورے پورے شجرے لوگوں کے شروع سے لے کر آخر تک سنا دیتا ہے, اس کے علامہ ہونے کے لیے یہی کافی. سن کر پیغمبر نے جواب دیا کہ علامہ یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسا علم ہے کہ جس کو انسان حاصل کرے تو کوئی فائدہ نہیں, بھلا دے تو کوئی نقصان نہیں. علامہ حقیقی وہی ہے اور عالم حقیقی وہی ہے کہ جب اس کے پاس بیٹھو تو کچھ لے کر اٹھو, اور اگر اس کے پاس نہ جاؤ تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ آج نہ جانے کی وجہ سے ہمارا کچھ نقصان ہو گیا. اور اسی چیز کو اس کے بعد فرمایا کہ انما العلم الثلاثہ, یہ علامہ کا معیار پیغمبر اسلام کا ہے, اس کے اوپر آپ آخری زمانے تک جتنے بھی علامہ آئیں گے سب کو اس کے اوپر توڑ سکتے ہیں. ایک پیغمبر کا معیار علامہ اور ایک عوام کا معیار علامہ. عوام کے معیار علامہ کی خود پیغمبر اسلام نے انتہائی شدت سے مذمت کی. اور ایک اور چیز جو اس میں ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ نقلی علامہ جب بنا کریں گے تو ان کے منہ پر گردانیں بہت ہوا کریں گے. ایک سلسلہ دس دس منٹ کا, پندرہ پندرہ منٹ کا ان کو ایسا حص ہوگا کہ جہاں بیٹھ جائیں گے ایک گردان چلے گی اور ختم ہوگی دس منٹ کے بعد. یہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ جب ان کے سامنے علامہ نے شجرہ نسب شروع کیا, شروع سے لے کر آخر تک پورا آدمی بیٹھا تھا, یہاں سے لے کر جناب آدم تک پورا اس کا سلسلہ ملا دیا ایک ہی سانس کے اندر, تو پیغمبر نے لوگوں نے اس کو علامہ مانا اس چیز کی موجودگی کی بنا پر. پیغمبر نے اس کے علامہ ہونے کا انکار کیا کہ خالی گردان کا رکھ لینا علامہ ہونے کے لیے کافی نہیں. اب اس کو اگر آپ چاہیں تو سنت رسول بنا کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی مخالفت والے علامہ کی ہمیشہ یہ خاصیت ہوگی کہ اس کو گردانیں یاد ہوں گی, اور پیغمبر جس علامہ کو سامنے لا رہے ہیں چاہے اس کو گردان یاد نہ ہو, چاہے اس کا انداز بیان صحیح نہ ہو, لیکن بیٹھو گے تو کچھ لے کر اٹھو گے, نہ بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ نقصان تمہیں ضرور اٹھانا پڑے گا اس کے پاس سے, ایک دن بھی اس کے پاس سے غیر حاضر ہونے کی بنا. یہ پیغمبر کا معیار علامہ. اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا انما العلم الثلاثہ, آیت محکمۃ و سنۃ قائمۃ و فریضۃ عادلۃ. علم دنیا میں صرف تین چیزوں کا نام کے بعد میں چھٹے امام نے اسی کی تشریح کی کہ میں نے تمام علم کو چار باتوں میں دیکھا. پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ علم صرف تین باتوں کا نام, آیت محکمہ قرآن کے ظواہر کا, قرآن کی آیتوں کا علم, وہ سنت قائمہ اور سنت نبی کا اور سنت امام کا علم, اور فریضت عادلہ اس کے علاوہ دوسرے فرائض کا علم. یہ تین چیزیں, واجبات کا علم, قرآن کا علم, سنت کا علم, یہ تین علم ہیں. وما فلاحنا فہوا فضل, اس کے علاوہ بھی دنیا میں ہزاروں علم. پیغمبر اسلام یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا حاصل کرنا حرام ہے, بلکہ یہ کہہ رہے کہ یہ تین علم تو علم حقیقی ہیں, ان کے بغیر کسی آدمی کو نہیں رہنا چاہیے. یا خود ان علم کو حاصل کرے یا ایسے آدمی کے پاس بیٹھے جس کے پاس یہ تینوں علم موجود ہے. اس کے علاوہ جتنے علم ہیں وہ فضل, اگر ان میں کوئی خرابی نہیں, کوئی نقصان نہیں, جیسے علم نجوم خرابی اور نقصان, علم صحت خرابی اور نقصان, جادوگری کا علم، شوبے کا علم جو انشاءاللہ تجارت کے مسائل میں آئیں گی، وہ آج کے بس باتیں جو حرام، یہ تمام علوم ان سب کا سیکھنا حرام ہے کیونکہ اس کے اندر نقصان ہوتا ہے سوائے ایک صورت حال کے، مثلاً اگر جادوگری کا زمانہ ہے تو اس صورت میں مومن کے لیے بھی جادوگری سیکھنا واجب ہو جاتا ہے بطور واجب سپاہی، تاکہ جادوگروں کا مقابلہ کرے، جیسا کہ شیخ بھائی کے واقعات ہیں وہ بھی آئیں گے کبھی انشاءاللہ، کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر علم نجوم اس کا سیکھنا حرام ہے، لیکن اگر کبھی دور ایسا آ جائے کہ نجومیوں کی بات پر لوگ اعتقاد کرنے لگے تو ان کی بات کا رد کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے بطور واجب کفائی کہ اگر نہ سیکھا تو سب کو گناہ ملے گا، بطور واجب کفائی علم نجوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ تو ہے وہ علم کہ جن کے اندر کوئی خرابی یا کمی ہے ان کا حاصل کرنا حرام ہے سوائے اس علم کے ماہر کا مقابلہ کرنے کے، اور ان کے علاوہ جتنے علم ہیں وہ ہوا فضل وہ فضیلت کی بات ہے، اگر ان تین علموں کو حاصل کر کے دوسرے علم حاصل کرو تو وہ یقیناً فضیلت ہے اور دین و دنیا دونوں میں تمہاری بھلائی کا سبب ہے، اور اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ قوم کی عزت اس کے اوپر علم طب ہے علم انجینئرنگ ہے، تمام کے تمام علم واجب کفایت اسی لیے ہے کہ قوم کی عزت کا انحصار اسی پر ہوتا ہے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اس اعتبار سے یہ تمام علم واجب کفایت بن جائیں گے، پر امام نے اس چیز کو اس طرح واضح کیا کہ تمام علم چار باتوں کے اندر، پہلی یہ بات کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، دوسری یہ بات اس چیز کی معرفت حاصل کرو کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تیسری اس چیز کی معرفت حاصل کرو کہ جب تمہارے رب نے تمہارے اوپر احسان کی تو اب تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو، اور آخری